نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، برادران اسلام، شعبان کے بارے میں کچھ باتیں گوش گزار کی جا رہی تھی. یہ انتظار کا مہینہ، رمضان کے انتظار کا مہینہ، اور انتظار میں تیاری ہوتی ہے، تو یہ تیاری کا مہینہ ہے. رمضان میں اعمال کی قیمت ہے، جو تیاری اعمال کے اعتبار سے، سامان کے اعتبار سے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں بھی برکت دیتے ہیں رمضان میں، اور سامان میں بھی برکت دیتے ہیں، لیکن سامان کی اور رزق کی جو برکت ہے وہ ثانوی ہے، وہ طبعاً ہے، ضمناً ہے. وہ اصل برکت اعمال کی ہے کہ اعمال کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ تیاری جو ہوگی شعبان میں وہ بھی اعمال کے اعتبار سے ہوگی، اسی لیے اس مہینے میں ہی اعمال میں کچھ اضافہ شروع کر دینا چاہیے. تلاوت میں اضافہ، جب قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونے لگے، ذکر میں اضافہ، اگر آدمی ذکر نہیں کرتا تو ذکر کرنے لگے، صدقات اور خیرات میں اضافہ، کیونکہ رمضان میں صدقہ اور خیرات کا خاص مصرف ہے، روزوں میں اضافہ، کہ عام دنوں کے مقابلے میں اور عام مہینوں کے مقابلے میں اس میں کچھ روزے ہو جائیں. اعمال کی لائن سے آدمی بڑھنے لگے. اور میرے بزرگوں، مسلمان کے پاس جو اصل سرمایہ ہے وہ عمل کی قیمت پہچاننے کا ہے، جس سے دوسرے ناواقف ہیں. اسلام کے علاوہ چاہے کوئی مذہب رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، کیونکہ آج کل مذہب رکھنے والے بھی فہم اور تصور کے اعتبار سے ایکویل ہیں ان کے، جو ان کے پاس کوئی مذہب نہیں، دونوں کی عقل اور فہم ایک ہی ہے، سیم سیم ہے. تو اسلام کے علاوہ پوری کائنات، پوری دنیا میں اہمیت سامان کی ہے، وہ سامان کی قیمت جانتے ہیں، پیسوں کی قیمت، چیزوں کی قیمت، مکانوں کی قیمت، دکانوں کی قیمت، گاڑیوں کی قیمت، کپڑوں کی قیمت، جویلری کی قیمت. اور یہ قیمت اس لیے جانتے ہیں کہ یہ نظر آتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں یہی سکہ چلتا ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہڈن ہے، جو انسین ہے، وہ نظر نہیں آتی، اور وہ ہے عمل کی قیمت. ہم سے جو عمل سرزد ہوتا ہے اس کی بھی ایسے ہی قیمت ہے جیسے کہ پیسوں کی قیمت ہے، جیسا کہ ڈالر کی قیمت ہے، اور ہمارے عمل سے ایسے ہی ارننگ ہوتی ہے جیسا کہ ڈالر سے ارننگ ہوتی ہے. اور عمل کی قیمت کے اندر اتنا اضافہ بہت زیادہ ہے کہ ڈالر کا اس کے ساتھ میں کوئی تقابل نہیں. عمل کی قیمت کا زیادہ اثر آخرت میں پڑتا ہے، اور اس کا ذلی اثر اور شیڈ برکت کا وہ دنیا پر پڑتا ہے، لیکن اصل اثر اس کا آخرت میں مرنے کے بعد والی زندگی پر پڑتا ہے. وہ بھی قیمتی ہوتا ہے، اور وہ بھی بے قیمت ہوتا ہے، وہ بھی نقصان کا ہوتا ہے، وہ بھی فائدے کا ہوتا ہے. اور عمل کے اندر اللہ پاک نے کیا بات رکھی ہے، یہ وحی کے ذریعے سے جانا جا سکتا تھا، انسانی عقل اس کو نہیں پکڑ سکتی تھی. نہ ہم دیکھ سکتے، نہ چکھ سکتے، نہ چھو سکتے، نہ اپنی عقل سے اس کو تھنک کر سکتے. عمل کے اندر وہ بات ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں انسانوں کے مشاہدے کا علم ختم ہوتا ہے، وہاں اللہ وہاں سے نبیوں کے پاس وحی آنے کا علم شروع ہوتا ہے، اللہ کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے. جہاں سے ہماری عقل ختم ہوتی ہے، کام نہیں کر سکتی، وہاں سے اللہ کا علم شروع کرتا ہے اپنی بات کو، کیونکہ وہ چیز وہ ہے جو اس کو انسان اپنے حواس سے نہیں جان سکتا. یہ بھی علم اللہ ہی نے رکھا ہے، لیکن اس کے اسباب یہاں جوڑ کے رکھ دیے ہیں کہ یہ خود بھی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اس کو، یہ خود بھی جان لیں گے. لیکن جس چیز کا انتظام یہاں نہیں تھا، اس کا انتظام پھر آسمان سے ہوا. تو عمل کی قیمت ایسی چیز ہے کہ جس کو انسانی عقل نہیں جان سکتی تھی. فیوچر ایسی چیز ہے جس کو انسان نہیں جان سکتا. زندگی ایسی چیز ہے جس کو انسان نہیں جان سکتا. عجیب چیز ہے زندگی، لائف جو ہے ہماری، بلکہ زندگی تو بہت دور کی بات ہے. ہم اتنے عجیب ہیں کہ ہم کبھی اپنے کو نہیں جان سکتے. یہ عجیب سوال ہے یہ، اور عجیب جواب ہے یہ. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کبھی اپنے کو دریافت کیا ہے کہ آپ کون ہیں کیا ہیں، تو نہیں دے سکتے آپ جواب، اور ابھی نہیں، کبھی بھی نہیں دے سکتے آپ، سوائے عرفا کے، عارفین کے، اللہ والوں کے، کہ ان کو علم کشف کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے. اس کو میں عرض کیا کرتا ہوں اس سینس میں یاد کرنے کے لیے اپنی، کہ اللہ پاک نے جو ہمارے اندر میں رکھا ہے، جو ہماری ذات کی نشاندہی کے لیے ہم میں سے ہر ایک میں رکھتا ہے آئم، تو یہ اپنی ذات کی نشاندہی کے لیے، لیکن کبھی ہم اس کو گرفت میں نہیں لا سکتے کہ یہ کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں میری طرف منسوب ہیں وہ میں نہیں ہوں، کیونکہ میری اور میں یہی فرق ہے کہ جو آپ کی ہوگی وہ غیر ہوگی، آپ کا ڈفرینٹ ہوگی آپ سے. وہ جیسے میرا آسا، تو میں آسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا ہے تو آسا اور چیز ہے، میں اور چیز ہوں. میری شیروانی، میرا رومال، میرے گلاسز، تو میں نہیں ہوتا وہ. تو سیم میرے ہاتھ، اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ میں نہیں ہوں. میرے پیر، پیر بھی میں نہیں ہوں. میرا سر، تو سر تو میرا ہے مگر سر میں نہیں ہوں. میری آنکھ، میری زبان، میرے کان، اس کا مطلب یہ چیزیں میں نہیں ہوتا، مجھے دی گئی ہیں یہ. آگے چلو، میرا دماغ، تو دماغ بھی آپ نہیں، آپ کوئی اور چیز نہیں، آپ کا ہوتا ہے دماغ لیکن آپ تو کوئی ڈفرنٹ چیز ہیں. میرا دل، تو دل بھی آپ کا نہیں ہوتا. اور آگے کی بات بتا دوں، میری روح اور میرا نفس، اس کا مطلب یہ کہ روح بھی ٹوٹلی میں نہیں ہوں، میں کچھ اور چیز ہوں. روح میری ہوتی ہے، میرے نفس میں یہ بات آ رہی ہے، میرے جی میں یہ بات آ رہی ہے، اس کا مطلب جی اور کوئی ہے، جو کوئی دوسری چیز ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس کی تشریح فرمائے بہت جگہوں پر، بہت عجیب تشریح ہے ان کی. انہوں نے فرمایا کہ اشیاء کی حقیقت عدمات ہیں، ہے نہیں کچھ. وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ظلال پڑتے ہیں. ہم جو اللہ کے علم مبارک میں ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں، کس کو جانتے ہیں؟ اپنی مخلوق کو جانتے ہیں، یعنی ہم سب کو جانتے ہیں. تو ہم جو ان کے علم میں ہیں، اس معلوم پر، اللہ کے اس علم پر، اللہ پاک نے اپنے اسماء کی، اپنے ناموں کی، اپنے صفتوں کی تجلی ڈالی، اور وہ تجلی ظلال کے اس میں ہے، عقوس میں ہے، وہ شیڈ میں ہے، وہ بھی عین نہیں ہے وہ بھی. اور یہ ان کی قدرت ہے کہ اس کو انہوں نے حس دے دی، یعنی سایہ ویسے نہیں پکڑ سکتے آپ، لیکن یہ سایہ وہ ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کو چھوا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہیں، تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے کو نہیں جانے کبھی کہ ہم کیا ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اپنی لائف کو کیا جانتے ہیں ہم، کہ ہماری لائف کیا ہے، اس کی اینڈنگ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے. کبھی لائف ختم ہونے والی نہیں ہے، منتقل ہونے والی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس عالم سے دوسرے عالم میں. جیسے ماں کے پیٹ سے ہم یہاں آ گئے، زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے، پھر زمین کے اندر بھی ایسے ہی رہیں گے جیسے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، پھر وہ نکال دے گی ایک ٹائم پہ. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے ثقل کو نکال دے گی، جیسے عورت اپنے ثقل کو نکال دیتی ہے. عالم برزخ میں چلے گئے، مریں گے نہیں ہم. لائف ہماری، یہ جو موت کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ اس دنیا کے اعتبار سے. تو جو زندگی ہے اس کے بارے میں، اس کی اینڈنگ کیا ہے، اس کے انجام کیا ہے، جو ہم ہیں ہماری حقیقت کیا ہے، اور ہمارے اعتبارات کیا ہیں، جو ہم سے سرزد ہونے والے اعمال ہیں، ان اعمال کے اثرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، یہ وہ علوم ہیں جو آسمان سے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے آسمانی علم پر آدمی ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کامیابی کے لیے، اور آسمانی علم اتھنٹک ہونا ضروری ہے، غیر اتھنٹک علم چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. اسی وجہ سے قرآن پاک کے علاوہ اور احادیث مبارکہ کے علاوہ آسمان کا کوئی علم محفوظ نہیں ہے، تو ویسے یہ فرضی ہے داستانیں. تو اس میں جو بات بتائی گئی وہ خاص ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس، کہ ہمارے پاس عمل کی کیا قیمت ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور عمل کی کب قیمت ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور کیسے ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں. اسی وجہ سے ہم کو جو چیز دی جاتی ہے وہ عمل دیا جاتا ہے، یاد رکھ لو. عید آئے گی آپ کو عمل دیا جائے گا کہ یہ عمل کرو، رمضان کا مہینہ آئے گا آپ کو عمل دیا جائے گا، حج کا زمانہ آئے گا آپ کو عمل دیا جائے گا. مسلمان کو سامان نہیں دیا جاتا، سامان تو ایسی چیز ہے کہ ٹیمپرری طور پر زندگی گزارنے کے لیے سبھی ہاتھ پیر مار لیں گے، مسلم غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں. جس کے پاس اتنی عقل ہے وہ تو بھاگ دوڑ کر لے گا، شریعت نے اس کی لمٹس بنا دی ہیں کہ تم بھی بھاگو وہ بھی بھاگ رہے ہیں، مگر تمہارا یہ سرکل ہے. باقی عمل بتایا جاتا ہے، خوشی میں بھی عمل ہے، غم میں بھی عمل ہے، عید کے موقع پر بھی عمل ہے، اس سے پہلے بھی عمل ہے، اس کے بعد بھی عمل ہے. ہم کو عمل دیا جاتا ہے کیونکہ عمل کی قیمت کی واقفیت اسلام میں بتائی گئی دی گئی ہے. اسی لیے رمضان جو ہے وہ عمل کا مہینہ ہوتا ہے، تو شعبان اس کا مقدمہ ہے اور اس کا پریپریشن ہے، وہ بھی عمل کا مہینہ ہے. لہذا ہم کو عمل میں ترقی کرنی ہے، شروعات ہو جانی چاہیے، کچھ آگے بڑھنا ہو جائے، توبہ ہو جائے. جو آسمانی نظام ہے، فرشتوں کا جو نظام ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا. فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے فرشتوں کے نظام پر ایمان، جب فرشتے کو بھی ماننا، پھر اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ نظام ہے اس پر ایمان ہوتا ہے. ایک پوری کائنات ہے، وہ ہر انسان کے سیدھی طرف ایک فرشتہ ہے، بائیں طرف ایک فرشتہ ہے، نام اعمال لکھنے کے واسطے. ہر انسان کے ساتھ دن میں 10 فرشتے حفاظت کرتے ہیں، رات میں 10 فرشتے حفاظت کرتے ہیں، حفظا ہیں، وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے سے نہ فرمائے تو یہ جنات اور شیاطین تھوڑی دیر بھی انسان کو زندہ رہنے نہ دیں. وہ اتنے زیادہ ہیں اور وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، اور فزیکلی وہ زیادہ طاقتور ہیں، مینٹلی ہم زیادہ طاقتور ہیں، روحانی اعتبار سے ہم زیادہ طاقتور ہیں، لیکن فزیکلی وہ زیادہ طاقتور ہیں. جیسے ہاتھی جو ہے فزیکلی وہ زیادہ طاقتور ہے، لیکن ہمارا بچہ بھی اس کی گردن پہ بیٹھ کے اس کو کیلا مار دیتا ہے اس کے سر میں، اور لے کے چلتا ہے اس کو. ہاتھی بان تو ہاتھی بانی کرتا ہی ہے، اس کا بچہ بھی ہاتھی بانی کرتا ہے. کاؤ بھینس وغیرہ یہ فزیکلی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن چرواہا تو چرواہا ہی کرتا ہی ہے، اس کا بچہ بھی چراتا ہے، وہ بھی ڈنڈا مار مار کے بھگا لیتا ہے ان کو. ایسے جنات کا معاملہ ہے کہ ہم ڈنڈا مار کے ان کو بھگا لیتے ہیں، مگر فزیکلی وہ طاقتور ہے اور ہم کو نظر نہیں آتے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر فرشتوں سے حفاظت نہ ہو تو وہ تو کبھی کے مار ڈالیں. پہاڑوں پر فرشتے، پانیوں پر فرشتے، جنت کے ذمہ داروں کے فرشتے مقرر ہیں، جہنم کے ذمہ دار فرشتے مقرر ہیں، ان کا اپنا ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے جنت کا، اس کا نام بھی حضور نے فرمایا. جہنم کا ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام بھی حضور نے فرمایا. الگ الگ فرشتوں کا پورا نظام ہے یہ. حق تعالیٰ سبحانہ ان فرشتوں کے نظام کے ذریعے سے یہ کام کائنات کا چلاتے رہتے ہیں. اس میں کی بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہونے والے امور ہیں تکوینی، تکوین ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہماری اختیار کے بغیر ہوتے رہتے ہیں، ان سب کاموں کے اوپر فرشتے مقرر ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی جب شعبان کی نصف شب ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کے واسطے نیا سال ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ خصوصی ڈسیشن اس دن ہوتا ہے اور ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. ان کے لیے نیا سال ہے کہ ہر سال کس کو روزی ملنی ہے، کس کو نہیں، کون کون اس گھر میں پیدا ہوگا، کس گھر میں پیدا ہوگا، کون مرے گا، ان سب کی تفصیلات، کون عزت پائے گا، کون دل، وہ ساری تفصیلات جو ہے فرشتوں کے حوالے باضابطہ کر دیے جاتے ہیں، ان کے فائل بنا کے، بھائی یہ کام تم کو نمٹانا ہے. اور اسی لیے جب آخرت میں اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہوں عالم غیب میں اور اللہ پاک کی خاص انتظام میں، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ ہم اچھے عمل میں اس وقت بیزی ہوں تاکہ اللہ پاک رحم فرمائے، اس کی لاجک یہ ہے اصل میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ جمعرات کے روزہ کیوں رکھتے ہیں اکثر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے یہاں اس دن عمل پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جس دن میرا عمل پیش کیا جا رہا ہو اس دن میں روزے سے ہوں. جب عمل میرا پیش کیا جا رہا ہو تو رائٹ ناؤ میری کنڈیشن بھی دیکھی جائے کہ یہ بندہ تو روزے سے، تاکہ ان کو ان اعمال میں جو بھیجے گئے ہیں آگے، جو پورے ہفتے میں بھیجے گئے ہیں، ان کی قبولیت پر اللہ پاک اچھا اثر ڈالیں، قبول فرما لیں اس کی برکت. کیونکہ جو آدمی متواضع ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کام کو. تو یہ ہے وہ اصل میں کہ چونکہ اس رات میں یہ مبارک کام ہوتا ہے تو اس لیے ہر آدمی کی قسمت کا گویا ایک معنی میں فیصلہ ہے اگلے سال کا، لہذا اس کو تھوڑی عمل میں مشغولیت رکھنی چاہیے کہ استغفار ہے، توبہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، اپنے لیے دعائیں ہیں، مرحومین کے لیے دعائیں ہیں، آدمی کچھ کرتا رہے، اللہ پاک اس پر رحم فرما دے. اللہ تعالیٰ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہ جائے. تو ہم جب مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہم کر لیتے ہیں. دوسروں کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ اپنے حق میں وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. ایک میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے موسیٰ، ایسے منہ سے مجھ سے دعا کرو کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بندہ ہو اور اس سے غلطی نہ ہو، اس کا وجود ہی وجود کا دم لا یقاس بہ دم، تیرا تو وجود ہی خطا ہے. فرمایا کہ موسیٰ، جب کوئی بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسرے کے لیے دعا کرنے میں مجھ سے مانگتا ہے تو یہ منہ دوسرے کے حق میں بالکل پاک ہوتا ہے. اس نے اپنے لیے گناہ کیا ہے، دوسرے کے لیے تو اس سے گناہ نہیں ہوا ہے نا، دوسرے نے تو گناہ نہیں کیا ہے. دوسرے کے لیے دعا کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ دوسرے کے لیے دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور وہ اس کا اثر پھر اپنی ذات پر پڑتا ہے. اسی لیے مرحومین کی دعا ہے 15 شب میں خاص طور پر. تو اس لیے اعمال میں مشغولیت ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس دن، جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ جیسے ہی مغرب ہو جائے ویسے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے آدمی، پھر دوسرے دن روزہ بھی رکھ لیں کہ بھائی پہلے دن جو روزہ رکھا، جب پہلا دن ہے اعمال کا تو بھائی ارے صاحب کیا کہنے اس آدمی کے، تو یہ تو اس کو پہلے اکاؤنٹ میں پہلے فرسٹ نمبر پہ جب دیکھتے ہیں تو روزے میں ہے. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو فرشتے اس حالت میں پائیں کہ جب ان کی کوئی چیز ان کے علم میں آئے تو وہ میری بندگی کریں. اور یہ اس حدیث شریف سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ صبح میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، فجر میں رات والے فرشتے جاتے ہیں پورا جو ہے حوالے کر کے کام، دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور عصر میں پھر رات والے فرشتے آتے ہیں، دن والے جاتے ہیں. تو عصر کی نماز میں ہوتا ہے یا فجر کی نماز میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم کس حالت میں چھوڑ کر آئے، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں لیکن اصل فرشتوں پہ جتانا ہے، ان کو خاص دکھانا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں پروردگار، ہم جس وقت گئے تھے اس وقت بھی وہ لوگ نماز میں تھے، ہم نے جو چارج شیٹ بدلی ہے نا، جب وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے وہ لوگ، اور جب ہم لوگ آئے تو وہ لوگ نماز میں تھے. فرمایا دیکھا میرے بندے، تم کہتے تھے نا کہ تمہارے بندے بہت خراب ہیں، یہ خراب ہیں. جب تم گئے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. جب تم آئے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ کہ نماز پڑھ رہے تھے. بولے یہ خراب ہیں. اللہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے اور ان کی بے عزتی ہونے نہیں دیتا انتین مخلوق میں. تو اسی طرح جب پہلا دن اسٹارٹ لیتا ہے آدمی روزے سے، تو ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی عمل نامہ دیکھو اس کا، سب سے پہلے تو روزہ ہے، جو بیچارہ پہلے دن روزہ رکھا ہوگا تم کیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے بھائی. یہ ان کی مہربانی اور ان کے رحم کے اور ان کے فضل کے اسلوب ہیں. یہ رحمت حق بہانہ میں جو ہے، حق کی رحمت جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے. رحمت حق بہا نمی جو ہے، کہ حق کی رحمت جو ہے وہ پیسے نہیں چاہتی کہ جتنا پیسے والا زیادہ ہے اس پر اتنا زیادہ رحمت ہو، ایسا نہیں ہے. بہانہ می جو ہے کہ میرے بندوں کو میں کیسے نواز ہوں. اس لیے شعبان کی نصف شب میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے کہ جتنے بنو کلب کے بکریوں کے بال تھے. بنو کلب ایک خاص قبیلہ تھا عربوں کا، اور ان کے پاس بکریاں سب سے زیادہ تھیں. بکریوں کا ان کا اپنا خاص پیشہ تھا، اور ظاہر ہے کہ مینڑے پر کتنے بال ہوتے ہیں تو پورے قبیلے والوں کے پاس کتنے بکری ہوں گے، تو ان کے کتنے بال ہوں گے، اتنے لوگوں کی تعداد آج کی رات، یعنی آج کی رات مراد جو آنے والی ہے 15ویں شعبان کو، 14 شعبان گزر کر اتنے لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد کرتے ہیں. برات کے معنی آزاد کرنے کے ہیں، شب برات نام اس کا اسی لیے پڑا ہوا ہے، آزادی کی رات ہے. اس سے آزادی جہنم سے آزادی کی رات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اندر کے جو اصول ضابطے ہیں تھوڑے وہ سمجھا دیے. اس میں سے ایک بات یہ بتائی کہ ایک کام کرنا پڑے گا مگر مسلمانوں کو، وہ کام یہ ہے کہ جتنے بڑے گناہ ہیں ان سے توبہ کر ڈالنا پڑے گا، کیونکہ بڑے گناہ کے لیے یہ ریکوائر ہے کہ اس کے لیے معافی مانگنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. جتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کرنا ہوتا ہے، ضروری ہے. اور اگر وہ بندوں سے متعلق ہیں تو وہ حقوق ادا کر لینا یا کم از کم ان کو راضی کر لینا ہوتا ہے، ورنہ کہ یہ بخشش روکی جاتی ہے بڑے گنہگاروں سے، ان کو نہیں دی جاتی. اب اپنے صورت حال یہ ہے کہ پھر اتنا بڑا ایسی بڑی شرط لگی ہوئی ہے کہ ہے تو اتنی بڑی آزادی کا دن، لیکن پتہ نہیں ہم اس رینج میں آتے کہ نہیں آتے. اور یہ بہت آسان کام ہے، ہم جیسے ہیں وہ تو اللہ میاں کو معلوم ہے، لہذا اس چکر میں زیادہ نہیں پڑنا. یہ ہے کہ 14ویں کی شب کو رود ہو کے معافی مانگ لینا کہ سب چھوڑ دیا، بس معاف کر دو، آپ جتنے گناہ بڑے کرتا ہوں کیا سب چھوڑ دیا. نیت اپنی پکی کرو، کل کیا ہوتا بھی، کل کون زندہ رہتا ہے، کتنے دیکھا ہے کیا ہونے والا ہے کل، کیا پتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے. اس لیے توبہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، توبہ کریں، سارے گناہوں سے توبہ کرے آدمی، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، رسم و رواج سے، جتنے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ان سب سے، دانستہ بھی نہ دانستہ بھی. ما علم تو وما لم علم، پنجم کلمہ رد کفر جو ہے اس میں یہی مضمون ہوتا ہے، میں جو جانتا ہوں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں، جو نہیں جانتا مگر میں اس میں انوالو ہوں، بزی ہوں، اس میں لگا ہوا ہوں، اس میں بھی میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اگرچہ میں نہیں جانتا مگر آپ کو تو ناراضگی ہو رہی ہے، مجھے جاننا چاہیے تھا. سب سے توبہ، کیونکہ توبہ اگر نہیں کی گئی ہے تو پھر معافی نہیں ہے، چاہے مسلمانوں کے دشمنی دل کے اندر ہو. یہ بھی ایک ایسا بڑا جرم ہے اللہ کے پاس کہ کینا اگر کسی کے دل میں ہے، دشمنی کسی کے دل میں ہے، تو اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے کہ یہ میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کے دل میں دشمنی اور بدخواہی رکھتا ہے اپنے اندر، بدی چاہتا ہے، اس کو تھوڑی بخشا جائے گا، اس کو روک دو. میرے دوست، یہ ایک پورا نظام ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے خوب، اور اس کی تفصیلات میں جانا چاہیے، اس سے اپنے کو اندازہ ہوتا ہے. ان جنرل پالیسی اللہ پاک کی یہ ہے کہ ان تک تنی وہ کبا رامات ہو نقفر عنکم سے یہ آتے ہوں ون ادخل حکم مدخلن کریما، بڑے گناہوں سے بچنے کا تم اہتمام کرو، چھوٹے ہم خود معاف کریں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو حسنات ہوں گے، جو نیکیاں ہوں گی، وہ برائیوں کو خود ہی دور کرتی رہیں گی، دھوتی رہیں گی. جب آدمی وضو کرتا ہے تو گناہ چھڑ جاتے ہیں، جب نماز پڑھتا ہے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب مسجد کو آتا ہے تو گناہ ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جمعہ پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتا ہے تو سال بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں. معافی کا ایک نظام ہے، بہت کلین کرنے کا ایک نظام ہے. اس میں بڑے گناہوں سے توبہ ہے، جس میں کینا بھی ہے، جس میں شرک بھی ہے، جس میں حقوق والدین بھی ہے، جس میں بدعات بھی ہیں، جس میں حرام خوری بھی ہے، سود اور رشوت بھی ہے، اور والدین کے ساتھ نافرمانی بھی ہے، ان کو ناراض کرنا بھی ہے. سب سے لمحہ بالکل میں معافی مانگتا ہوں، نہ بندوں کے حقوق رکھوں گا، نہ آپ نے جو فرض فرمایا ہے میں اس کو ادا کروں گا، آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں، اپنی طرف سے اس میں کوئی دکھ بندی نہیں کرتا، تکا نہیں لگاتا، معافی چاہتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے رو پلا کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لے، معافی مانگ لے، کیا پتا دوسرے دن سے اللہ پاک واقعتاً ایسی پکی سچی توبہ کر دیں اس کی کہ گناہ سے بچ ہی جائے. اور اگر کل کے دن پھر ہو گیا آدمی تو بھائی آج تک کا تو اکاؤنٹ کلیئر ہو گیا نا، آپ اپنے کریڈٹ کے کلیئر کرنے کی کتنی فکر رکھتے ہیں، یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ پتا نہیں پھر کیا ہوگا. ارے پھر جو ہوتا ہے ہوگا، اب اکاؤنٹ صاف رہنا چاہیے. اس لیے توبہ کا، اس لیے مغرب ہوتے ہی عمل شروع ہو جانا چاہیے. ہوتا ہمارے پاس کیا ہے کہ شب برات میں جلسہ ہوتا ہے، 10 بجے کھانا کھا کے 11 بجے ہم آتے ہیں، پھر مولانا صاحب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، ویسے ہم تھکنے کے عادی ہیں تو اس وقت تک تھک بھی جاتے ہیں، ہم کریں گے کیا، کچھ بھی نہیں کرتے، تھوڑی دیر دن کے بعد ان کے بھی بھاگ جاتے ہیں. بہت ہوا تو قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کر لی، پہلے وقت سے. اور یاد رکھیے کہ اس میں اعمال جو ہیں وہ سب نوافل ہیں اور بزرگوں کے معمولات سے ہیں. حدیث میں کسی خاص عمل کی ترغیب نہیں ہے کہ یہ عمل, یہ نماز اتنی ہوتی ہے, یہ ایسا پڑھا جاتا ہے, یہ نہیں ہے. کوئی روایت نہیں ہے ایسی. صرف قبرستان میں جانے کا ذکر ہے, دوسرے دن روزہ رکھنے کا ذکر ہے. یہ دو تو حدیثوں میں ہیں. اور یہ کہ یہ شب میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, تم اللہ سے مانگو. اللہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں. یہ تین مضمون ثابت ہیں, جیسے میں نے اس کا بھی سنایا تھا. باقی اور اعمال نہیں. مغرب ہوتے ہی آدمی لگ جائے اپنے کام میں, پھر روزہ رکھ لے دوسرے دن. تو اس طریقے سے یہ عمل, یہ آنے والا مبارک دن انشاءاللہ ہمارے لیے بڑا نفع بخش ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے.